بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. من بازم عذرخواهی کنم از دوستان، چون بعضا که میایستم میبینم دوستان تلاشی میشن، شرمنده میشن.
الرحیم، میں دوستوں سے معذرت چاہوں گا، آپ عزیزوں سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں بعض دفعہ دیکھ رہا ہوتا ہوں جب آپ لوگ یہاں پہ تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو گیٹ پر آپ لوگوں کی جامع تلاشی لی جاتی ہے. میرے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ میں اس طرح دیکھوں آپ عزیزوں کی اس طرح جامع تلاشی لی جائے.
خدا شیاطین رو لعنت
کن.
خب، ما بحثمون درباره معاد،
ہماری گفتگو معاد کے بارے میں جاری ہے.
انشاءاللہ دوستان یادشون کہ
ہے، انشاءاللہ آپ حضرات تشریف لاتے رہیں، آپ کے ذہنوں میں ہوگی گفتگو.
خب، تا رسیدیم به جماد و نبات و حیوان،
ہم اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حساب کتاب کے مرحلے میں آگے تھے، اور ہم نے بایا تھا، براین کیا تھا کہ جمادات کا بھی حساب کتاب ہے، نباتات کا بھی، حیوانات کا بھی، اور یہ اس معنی میں بیان کیا گیا تھا کہ ان تمام جو مخلوقات بیان کیے گئے، جو ان کے مختلف مراتب ہیں، یہ حشر ان کا ہوگا، محشور کیے جائیں گے. اور ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حیوانات کے بارے میں ابتدائی باتیں بیان کی تھیں.
در اون جلسه گفتیم که حیوانات از مجموع روایات و آیات این مسئله به دست میاد که حیوانات دارای دو گونه کمالات هستند.
روایات کا جو مجموعہ ہے اس سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حیوانات کے دو طرح کے کمالات ہیں.
یک کمالات غریزی،
ایک ان کا کمال غریزی کہلاتا ہے، ایک ایسا کمال کہ جو ان کی پیدائش یا خلقت کے ساتھ ہی ان کے اندر رکھا گیا ہے، کہ جس کی ایک مثال اس غریزی کمال کی، ایک مثال یہ ہے کہ جو جانوروں میں جو مادہ ہوتی ہے، جو ماں ہوتی ہے، اپنے بچوں کے نسبت اس کی ایسا حساسیت اور اس کا بچوں کا دوسروں کے مقابلے میں محافظت کرنا. ایک جو ہم اپنے گھروں میں مرغیاں پالتے ہیں، اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، کوئی چھوٹا سا بچہ نہ ہو اس کا، تو چوزا نہ ہو، تو یہ آرام سے گھومتی پھرتی ہے. آپ اس کے پاس چلے جائیں، بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب اس کے چوزے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہی گھریلو مرغی جو ہوتی ہے آپ کے گھر میں پلتی ہے، جس وہ پھر مشکلات کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی اسی جو خدا نے اس کے اندر غریزہ رکھا ہے، اسی غریزے کی نسبت سے یہ اعلان کرتی ہے. جب کوئی اس کے بچوں کے پاس آگے بڑھتا ہے، ایک دم سے دوڑتی ہوئی آتی ہے، پھڑکتی ہوئی آتی ہے، اور یہ بیان کرتی ہے اپنی اس حرکت سے کہ میں ان یہ میرے پاس امانت ہیں، یہ جو چوزے ہیں، جو بچے ہیں، میرے پاس امانت ہیں، ان امانتوں کی حفاظت مجھ پر فرض ہے. اب جو گھر کا سرپرست ہو، جو گھر میں رہنے والے ہیں، اس کی امانت ہیں. جو ایک شہر کا والی بن جائے، اس شہر کے رہنے والے، اس کی امانت ہوتی ہیں.
مرغ خیانت نمی کنه، ولی انسان ببینید چنکه نمی کنه.
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مرغی، ایک مرغ، ایک پرندہ اپنی اس امانت میں خیانت نہیں کرتا، لیکن انسانوں کو اختیار اللہ نے دیا، کتنی خیانتیں ہوتی ہیں.
این کمالات غریزی دارید شما میبینید
یه غریزی کمالات ہیں. ایک جانور کا اپنے قبیلے کا دفاع کرنا.
کمالات اکتسابی
کچھ کمالات وہ ہیں جس کو ہم اکتسابی کہتے ہیں. اکتساب یعنی جس کو حاصل کیا جائے.
حیوان رو تعلیم میدن
اس میں اس طرح سے کہ بعض حیوانات کو ہم دیکھتے ہیں کچھ سکھایا جاتا ہے.
سبحان اللہ ہم میگے الحمدللہ ہم میگے اللہ اکبر.
مثلا طوطے کو پڑھایا جاتا ہے تو طوطا اس پڑھانے میں یا سکھانے کے عمل میں مختلف چیزیں بیان کرتا ہے. جیسے آپ نے بیان کیا سبحان اللہ اللہ اکبر بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا.
شما کلب معلم رو ببینید صحیح کیا آموزش داده شده برای شکار.
اور اسی طرح وہ حیوان جیسے کتا ہوتا ہے کہ جس کو شکار کی ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ.
ان وقت کہ میرے برای شکار
جب یہی کتا جس کو ٹریننگ دی جاتی ہے شکار کی جب جاتا ہے شکار کے لیے اس کے باوجود کہ یہ بھوکا ہوتا ہے خود
اما شکار سالم میں
میٹ ٹریننگ جس کتے کو دی جاتی ہے جب یہ شکار کے لیے جاتا ہے باوجود اس کے خود بھوکا ہوتا ہے لیکن جب شکار کر کے لاتا ہے تو وہ پورا کا پورا صحیح سالم اپنے مالک کے حوالے کرتا ہے.
رضا ان شکاری قصے کی شکاری میکنے وقت کے صاحبش میفرسته و بسم اللہ میگه ان شکاری کے میگیره حلال حلال
نقطہ ہے یہاں پہ وہ یہ کہ جب ایک شکاری کتے کا مالک اپنے اس کتے کو شکار کے لیے بھیجتا ہے مالک یہاں کھڑا ہوا ہے شکار کتا کر کے لاتا ہے اور راستے میں وہ شکار مر بھی جاتا ہے چونکہ یہ کتے کا مالک یہاں سے بھیجتے ہوئے بسم اللہ کہتا ہے اور کس کتے کو روانہ کرتا ہے جب وہ کتا اس شکار کو پکڑتا ہے لے کر آتا ہے وہ حلال ہوتا ہے
چنان تربیت میشه تصرف نمیکنه
اور وہ کتا اس طرح سے تربیت یافتہ ہوتا ہے کہ وہ اس شکار کے اندر کوئی بھی اپنا استعمال نہیں کرتا شکار کو کھاتا نہیں ہے کچھ نہیں کرتا.
خرج من کردن تعلیمم دادن حالا که تعلیمم دادن من رو به عنوان یه مسئول فرستادن کاری رو انجام دادن
یعنی اپنی بے زبانی سے اور اپنے اس عمل سے یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میں نمک شناس ہوں میرے اوپر خرچہ کیا گیا ہے مجھے تعلیم دی گئی ہے مجھے سکھایا گیا ہے اور پھر مجھے ذمہ دار بنا کر مسئولیت دے کر بھیجا جا رہا ہے لہذا میں خیانت نہیں کر سکتا.
آہوی بے این خوشمزگی رو گرفتے امنا
یعنی اب وہ جائے گا اور بہت ہی خوشمزہ مثلا ہیرن کے بچے کا شکار کرے گا بھوک بھی لگ رہی ہوگی مگر اس میں تصرف نہیں کرے گا. ذرا مقایسہ کریں اپنا اور اس کا.
خوب انہا کمالات اکتسابی ہے
یہ وہ کمالات ہیں جس کو ہم اکتسابی کمال کہہ رہے ہیں جس کو حاصل کیا جاتا ہے.
مفصل ہم دیگر میتونید چکنید
بہت سارے ہیں اس کو آپ خود دیکھ سکتے
ہیں. سگ حلاوت امانت داری رو بر لذت شکمبارگی ترجیح
اور یہی شکاری کتا حالانکہ اس شکار کے اندر لذت موجود ہے لیکن اس لذت کو قربان کرتا ہے امانت داری کی حس کے اوپر کہ میں امانت دار ہوں.
کل این حیوانات در قیامت محشور
ہوں تمام یہ حیوانات قیامت میں محشور ہوں گے.
اذا الوحوش حشرت
قرآن کی آیت ہے کہ جب وحوش کو جمع ہے جانوروں کی تمام جانوروں کو حشرت لایا جائے گا اٹھایا جائے گا.
خب وحوش محشور
بس قرآن کی اصطلاح کے مطابق وحوش یعنی جانوروں کی جمع ہے یہ محشور ہوں گے.
مرحوم صدر المتعلین در تفسیر قرآنشون این وحوش رو یہ معنی دیگه کرده.
صدر المتعلین ملا صدرہ جن کا عام نام جو آیام مشہور ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کا ایک اور معنی کیا ہے.
میگه وحشیا و جنگلی های از انسان یعنی اوباما هم محشور هیتلر هم محجور میشه کلینتون هم محجور میشه و از همین چیزایی هم که از این چیزا میذارن توی یه جایی هستن حرمین شریفه اونا هم محجور میشه ازل وحوش و حوش رد.
صدر متعلین ملا صدرہ کہتے ہیں کہ جب وحوش کہا گیا جمع ہے وحشی کی اور وحشی تو ہم انسانوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ایسے افراد جو وحشی ہوں اپنی زندگی میں وہ بھی وہاں پہ محشور کیے جائیں گے. مثالیں آغا نے دیتی ہیں جیسے اوباما وہاں پہ آئے گا کلنٹن وہاں پہ آئے گا اور وہ افراد جو رامین شریفین سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ہر شخص کو جو وحشی بھی ہوگا تا اس کو محشور کیا جائے گا.
اما نہ آیه مربوط به اینا
نیست. آقا فرماتے نہیں ایسا نہیں، آیت ان افراد کے بارے میں نہیں کہہ رہی جن کو ہم اپنی اسلام میں اصطلاح میں کہتے ہیں وحشی انسان.
آیه مربوط به حیوانات،
آیت صراحت کے ساتھ حیوانات کے بارے میں بیان کرتی ہے.
ایک چیز رو بیتون بگم، این رو بدونی
اس کو بیان کر رہا ہوں، اس کو توجہ سنیے.
آنچه که از قرآن استفاده می شود اصل حشر است.
اصل میں جو چیز قرآن ثابت کر رہا ہے وہ خود حشر کا معاملہ ہے.
کیفیت حشر در قرآن نیست.
قرآن کریم میں فقط اتنا اجمالی طور پر بیان ہوا کہ حشر ہے، محشور کیا جائے گا. اب اس کی کیفیت کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا قرآن
میں.
قرآن نے بس اتنا ہی بیان کیا.
اما کیفیت حش، جزئیات و خصوصیات حش، نہ.
کلی طور پر قرآن نے بس اتنا آگاہ کیا ہم کو کہ محشور کیے جائیں گے، حتی حیوانات محشور کیے جائیں گے. اب ان کے حشر کی کیفیت کیا ہوگی، جزئیات کیا ہوں گی، نہیں معلوم.
اما در روایات جزئیات آمده.
قرآن نے تفصیل نہیں بیان کی تھی، جزئیات بیان نہیں کی تھی، روایات نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، جزئیات بیان کی ہیں.
جزئیات ان روایات رو ببینید، گنجش. یک کسی دید بچه ها چیز درست میکنن، میزنن گنجش کارو، بازی میکنن.
بله. غلیل دیکھیے، آپ نے غلیل سے جو ہے وہ نشانہ لگایا جاتا ہے، چڑیا کی بات کر رہے ہیں.
این کاری که تو میکنی، این باید بره تو فلسطین تو کله کسی دیگه بخوره، نه این حیوان زمون بسته.
بابا کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ غلیلوں سے چڑیاؤں کو مارتے ہیں، پرندوں کو مارتے ہیں، ان سے کہو کہ یہ تمہاری یہ چیز یہاں کے لیے نہیں ہے، چڑیا اور بیچارے پرندے کے لیے نہیں ہے، اس کو لے جاؤ اسرائیل اور وہاں پہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اسرائیلیوں کو مارو اسے.
خب اگر کسی زد عبسن بازیگرانه،
اگر کوئی کھیل
برش مترتب نیست،
اگر کوئی کھیل کھیل میں ہی کسی چڑیا کو مارے، چیز اگر کوئی کھیل کھیل میں ایسے ہی مار دے چڑیا کو، اور کوئی عقلانی سبب نہ ہو، کسی لاجک کی وجہ سے ایسا کام نہ کر رہا ہو، کھیل کھیل میں بس چڑیا بیٹھی ہے، دل چاہا مار دیا.
ان روایت رو ببینید، پیغمبر اکرم فرمود من قتل عصفورا عبثا،
رسول اکرم نے ارشاد فرمایا جو کھیل ہی کھیل میں ایسے ہی کسی چڑیا کو مار دے
بازیگرانه،
اپنے کھیل میں، اپنی تفریح کی خاطر.
جا یوم القیامه، این عصفوره میاد، این گنجش کے میاد.
جو کھیل ہی کھیل میں کسی چڑیا کو مار دے، یہ چڑیا قیامت کے دن آئے گی.
یعج الاللہ،
خدا کے سامنے فریاد کرے گی، شور مچائے گی، واویلا کرے گی.
یقول یا رب ان ھذا قتلنی عبثا،
اللہ، اور آگے اس شخص کے بارے میں کہے گی کہ اے اللہ، اس شخص نے مجھے بےہودہ بلا کسی سبب مار دیا تھا،
لم ینتفع بی،
مجھ سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا تھا.
آره منو میکوش زیب میکرد، میخورد، حرفی نداشتا.
مثلا اب اس کی تفسیر ہے کہ اگر مجھے پکڑ کے ذبح کرتا، مجھے کھا لیتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلا سبب اس نے مجھے مارا، مجھ سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا.
میزد، میکوش، تو دیک میکداشت، میخورد، مشکل نبود.
ذبح کر کے باقاعدہ پکا کے کھا لیتا، مجھے اعتراض نہیں تھا.
اما این زده استفاده هم نبرد،
اس نے مجھے بلا سبب بغیر کسی وجہ کے ایسی اپنی تفریح کی خاطر مار دیا.
ولم یدعنی فآکل من حشاش الارض، از این طرف نیدوش من آزاد بشم برم.
مجھے بلا وجہ سے مار دیا، کسی بغیر کسی سبب کے مار دیا، نہ مجھے خود استعمال کیا، نہ مجھے زمین پر پھیلنے والے چلنے والے حشرات کو کھانے کے لیے آزادی دی.
اسلام ذرا چھ تربیت میکنه،
اسلام کی تربیتی نکات کو دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں.
خوب گنجش کے بله شکایت، قتلنی عبثاً،
چڑیا آئے گی اور کہے گی مجھے اس نے بےہودہ مار دیا، بغیر کسی وجہ کے مار دیا تھا.
یہ روایت دیجیے براتون بخونم، این روایت هم از آقا حضرت صادق سلام الله علیه.
اللهم صل علی محمد وعلی محمد.
امام ششم سلام الله علیه از نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه نقل خیلی چیز عجیبیه. ما من دابت عرف بها خمس وقفات، هر شطوری که هر جنبنده‌ای که شطران هر جنبنده‌ای که اسب باشه، شطور باشه، الاغ باشه، هر جنبنده‌ای که باش پنج بار بری سوارش بشی بری برای مکه در عرفات با تو باشه، یعنی تو ببرم مکه.
روایت ہے رسول اکرم سے، رسول اکرم نے اس کو نقل کیا ہے خود، معذرت، روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، انہوں نے رسول اکرم سے نقل کیا، کہتے ہیں وہ جانور کہ جس پر تم پانچ مرتبہ مکے کی زیارت کے لیے جاؤ اور وہ جانور پانچ مرتبہ تمہارے ساتھ عرفات کے میدان میں ہو،
از چہار پایان بہشت، این چیزا محسرمون نمیشه چه خبره.
ایسا جانور چاہے وہ اونٹ ہو مثلا گھوڑا ہو کوئی بھی سواری کہ جس پر تم بیٹھ کر مکے کی زیارت کے لیے جاؤ اور ایسا پانچ بار ہوا ہو کہ وہ سواری پانچ بار تمہارے ساتھ گئی ہو اور عرفات میں تمہارے ساتھ رکی بھی ہو، یہ سواری بھی تمہارے ساتھ جنت میں جائے گی، جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرے گی. یہ سواری جو ہے جس پر تم بیٹھ کر گئے ہو یہ جنت میں جو جانور ہیں ان میں سے ایک جانور ہوگا.
روایت دیگر از جناب ابو ذر،
ابو ذر نے ایک روایت نقل کی ہے،
میں در محضر رسول اللہ بودم،
بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں تھا،
دو تا بوز داشتن بہم شام دعوان کرد
اور اسی حال میں میں نے دیکھا کہ دو بھیڑے ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں، دو بھیڑے ہیں آپس میں لڑ رہی ہیں.
ببینید یہ موقع شما میکشید و میخورید، اون مسئلہ دیگری ہے،
ہم اور آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں کھاتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے.
میگن جناب ملا صدرا دخترش مہمونش کا،
ملا صدرا کو ان کی بیٹی نے اپنے گھر دعوت پہ بلایا،
مرغی داشت بروت خوش تو برای باباش قضا داره، گفت برای من یه جاندار با بی جان کردی.
کہتے ہیں کہ جب مولا صدرہ کے سامنے ان کی بیٹی نے لا کے مرغ رکھا، پکا ہوا مرغ رکھا، تو کہا تم نے میری دعوت کے لیے ایک جاندار کو بے جان بنا دیا.
گفتنا آقا بابا جونه تو یہ جاندار رو جاندار تر کرد، تو بخوری بشه جزء تو. بلے
ایک بیٹی نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہا کہ نہیں میں نے ایک جاندار کو بے جان نہیں کیا بلکہ میں نے ایک جاندار کو مزید جاندار بنانے کے لیے تمہارے سامنے رکھا ہے، کیونکہ جب آپ اس کو کھائیں گے آپ جیسا انسان کھائے گا یا آپ کے جسم کا حصہ بنے گی تو اس کی پرواز ہوگی، اور جب یہ جانور آپ کے یعنی پرندہ آپ کے شکم میں جائے گا تو یہ ملا صدرہ کے سیلز کا حصہ بن جائے گا، یہ پرواز کرے گا. یعنی جو ہم ذبح کرتے ہیں اور ذبح کر کے کھاتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ دو بھیڑ یا بکریاں آپس میں لڑ رہی تھیں.
خوب پیغمبر به جناب ابو ذر فرمودن که میدونی یعنی چه،
رسول اکرم نے ابو ذر کی جانب دیکھا کہ دونوں بھیڑیں آپس میں لڑ رہی ہیں، بکریاں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو ان سے پوچھا جانتی ہوئی کیا ہو رہا ہے؟ ابو ذر نے کہا نہیں معلوم، جھگڑا ہو رہا ہے آپس میں.
فرمود کہ اللہ یاد خدا میدانی اینا دارم بخم چه میکنم،
رسول اللہ نے فرمایا خدا جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپس میں.
سیقلی بینا، خدا قضاوت میکنے بینا،
خدا جانتا ہے یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں اور خدا ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے گا بہت جلد.
البته این رو باید دانست که حیوانات به اندازه شعورشان سوال و جواب دارن.
یعنی اس روایت میں یہ ہے کہ خدا ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اس کا مطلب معاملہ ان کے درمیان کچھ تھا. تو یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ جانوروں کا جو حساب کتاب ہے، جو ان کا حشر ہے، ان کی شعور کی مطابق ہوگا.
بینک حشر آسمان و زمین و حشرات و حیوانات و اینا چگونه است دیگه ما تا تفسیرش رو بلد.
اب ان تمام موجودات کا حشر کس طرح ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، ہمیں ان کیفیت کا علم نہیں ہے. بہرحال اتنا بیان کیا گیا اجمالی طور پر کہ حشر ہے.
تکمیل بحث قبل،
یہ ہماری گزشتہ گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے تھا.
میخواییم وارد بحثی بشیم و این رو مقدمتا عرض میکنم. ببینید این بحث که میشه این معناش نیست کسی بیاد بگه نمیدونم جن چطوره، فرشته چطوره، شیطان چطوره. این چیزا از من خیلی نباید پرسید، من بلد
آقا فرماتے ہیں
یادتون باشه دکان باز نشه.
آقا نے پچھلے دو ہفتے پہلے بھی جب اس موضوع کو چھیڑا تھا تو یہ کہا تھا کہ ایک ایسا موضوع ہے جو یہاں بہت زیادہ دلچسپی کا سبب بنتا ہے، چونکہ اب بات کرنا چاہ رہے ہیں جنات کے اوپر، ملائک کے اوپر، ان کے حساب کتاب اور چیزوں کے اوپر. تو اس سے پہلے آقا فرماتے ہیں کہ میں بات کروں گا، لیکن اب آپ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ اس طرح کے سوالات نہیں کیجیے گا کہ جن کیسا ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے، یہ چیزیں مجھ سے نہیں پوچھیے گا زیادہ. یہاں پہ ہم ان چیزوں کی خاطر یہ بات نہیں کر رہے، کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں.
متاسفانہ ان چیزا زود دکان میشه،
کیونکہ یہ چیزیں دلچسپی کا سبب بنتی ہیں، دکانیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتا ہے.
بشر به اینجا برسه خدا رو بگذره بره دنبال یه چیزای دیگه.
یعنی واقعی کتنا افسوسناک مقام ہے کہ انسان خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جائے کہ جنات کے ذریعے سے کام کروا رہا ہے، فلاں عاملوں کے ذریعے سے کام کروا رہا ہے.
چقدر اقدام های غیر موحدانه میکنیم،
کتنے ہماری یہ کام ہے جو ہم خدا کو چھوڑ کر ان چکروں میں پڑتے ہیں، یہ غیر توحیدی کام ہے. موحد یعنی ایک توحید پرست کا کام نہیں ہے.
توکل بر خدا رو رہا میکنیم، تفویض امر خدا رو رہا میکنیم،
ہم خدا پر توکل کو چھوڑ دیتے ہیں. جو خدا نے کہا کہ افوض امری اللہ، کہا کہ اگر اپنے کاموں کو خدا کے حوالے کرو، اس کو چھوڑ کر ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں.
اما خوب میخوایم یه بحثی داشته باشیم ببینیم چه میشه. چون راجع به قیامت داریم بحث میکنیم، داریم میگیم
ہماری یہ جو بحث ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور لہذا قیامت کے جتنے مراتب و مراحل ہیں اس میں جو جو آئے گا اس کا ذکر کریں گے.
آیا اجنہ ہم حشر و نشر و حساب و کتاب و بہشت و قیامت و جہنم دارن؟
سوال یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کیا جنات کا بھی حشر ہے، نشر ہے، حساب کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے؟
آیا شیاطین حشر و نشر و حساب و کتاب و مؤاخذه و بهشت و جهنم دارن یا نه؟ شیاطین بهشت ندارن.
اور دوسرا جو ہے سوال یہ کہ کیا شیاطین جو ہیں کیا ان کا بھی حشر ہے، نشر ہے، حساب کتاب ہے؟ اس کے بعد فرمایا آقا نے کہ جنت اور جہنم، پھر کہتے ہیں نہیں جنت نہیں ہے ان کی.
سے آقا بگیر ببینیم فرق بین شیطان و جن چیه؟
تیسرا سوال یہ ہے کہ
خیلی مهم،
بہت اہم سوال ہے کہ شیطان اور جن میں فرق کیا ہے؟
آیا شیطان یہ خلقت جداگانه از جن داره؟
کیا شیطان کی ایک اور خلقت ہے، یعنی اس کی جن ہونے کی حیثیت سے ہٹ کر کوئی اور شے ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں؟
یا نوع خاصی از جن،
یا جنات کی کوئی خاص قسم ہے جس کو شیطان کہا جاتا ہے؟
اجمالا بهتون بگم که بله، حشرینه هست، حسابی هست، کتابی هست، و ما انشاءالله در امروز این بحث رو تمام میکنم انشاءالله.
اجمالی طور پر اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ان کا حشر نشر، حساب کتاب سب کچھ ہے، اور انشاءاللہ آج کی جو جتنا باقی وقت ہے اس میں ہم اس بحث کو نمٹا دیں گے.
ما یک سورہ در قرآن داریم به نام سورہ جن.
قرآن کریم کا ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ جن ہے.
یہ سورہ داریم به نام سورہ انسان،
اور ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ انسان ہے.
ما میخواییم فقط یک آیه از اون سورہ رو مقداری براتون توضیح بدیم.
ہم آپ کے سامنے اس سورہ کی ایک آیت کو بیان کرتے ہیں.
اما نه تا مسئلہ رو بهتون میگم،
اس کے ساتھ ساتھ نو مسائل کو، نو نکات کو آپ کے سامنے رکھوں گا.
بعد از گفتن اون نه تا مسئله نوبت به اون سوره برسه.
نو نکات یا مسائل بیان کرنے کے بعد پھر اس سوره کی طرف آئیں گے.
ابن نظر کنا بعد یہ نتیجے بگیریم برای قیامت،
اور اس کے بعد نو نکات بیان کرنے کے بعد پھر سورہ کی طرف آئیں گے، اس سے پھر ہم نتائج نکالیں گے قیامت کے حوالے سے.
خب آقا این جن چیه؟
سوال جن کیا ہے؟
شیطان چیه؟
شیطان کیا ہے؟
چون خواهیم گفت چیه
ها؟ دونوں کے بارے میں بیان کریں گے.
نوعی مخلوق ہے.
دونوں ہی اگر جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو مخلوق خدا ہیں.
چه از حواس من شما مسخور ہے.
اور جن ایک ایسی مخلوق ہے جو میرے اور آپ کے سینسز میں نہیں آتی, فائیو سینسز جو ہوتے ہیں اس سے اس کو محسوس نہیں کر سکتے.
جن و شیطان دونوں مخلوق ہیں کہ از حواس من و شما مسخور ہیں.
جن اور شیطان ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جو ہمارے حواس سے خمسہ سے ان کا ادراک نہیں ہو سکتا.
اما ہر دو اینها مکلف ہیں, این خواهیم گفت.
لیکن یہ دونوں کے دونوں ذمہ دار ہیں, مکلف ہیں, جن پہ ذمہ داری ہے.
مکلف اندا این یک. پس یادمون باشه جن مخلوقی مستور از حواس ما.
پس ذہنوں میں رہے کہ جن ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمارے حواس سے چھپی ہوئی, ہمارے حواس میں نہیں آ سکتی.
مسئلہ دوم, خلقت انسان لابد شنیدید دیگه, از همه مسنون سلسال کرپق.
جن ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمارے حواس سے چھپی ہوئی, ہمارے حواس میں نہیں آ سکتی.
مسئلہ دوم, خلقت انسان لابد شنیدید دیگه, از همه مسنون سلسال کرپقار و که گفته شده.
انسان دوسرا مسئلہ بیان, دوسرا نکتہ. انسان کی خلقت مٹی سے ہے,
اما خلقت جن از آتش ہے.
اور اس کے مقابلے میں جو جن کو بنایا گیا, خلق کیا گیا, وہ آگ سے خلق کیا گیا.
وَالْجَانُ خَلَقْنَاهُ مِن نَارِ السَّمُومِ, جنیان را از آتش نافذ خلق کیا.
اور آیت ہے کہ ہم نے جنات کو ایک ایسی آگ سے پیدا کیا کہ جو نفوذ کر جاتی ہے, پینیٹریٹ کر جاتی ہے.
ایک استفادہ اخلاقی بکنیم,
ایک اخلاقی نکتہ بیان کرتا ہوں.
خاصیت آتش اشتعال است و بالا رفتن و سوزاندن.
آگ کی خصوصیت بھڑکنا ہے اور ہمیشہ شعلہ اوپر کی جانب لپکتا ہے.
خاصیت گل خاک زیر پا بودن,
اور جو مٹی کی خاصیت ہے وہ پاؤں اور قدم کے نیچے رہتی ہے, یعنی توازو.
بشر خلقت کردیم نہ مستکبران زندگی کنی, متوازان زیست.
بہت خوبصورت. اور اس نسبت سے بیان کیا گیا, چونکہ بیان کیا کہ انسان کی خلقت مٹی سے ہے, آگ سے نہیں ہے, تو کہا جا رہا ہے کہ چونکہ مٹی کے اندر توازو ہے, بچھی رہتی ہے, اے انسان تمہیں اس لیے خلق کیا گیا کہ تم توازو سے پیش آؤ, مستکبروں کی طرح راہ نہ چلو.
بس اجمالاً این رو ہم فهمیدیم کہ خلقت جن از آتش ہے.
بس اجمالی طور پر یہ بیان کیا گیا کہ جن کی جو خلقت ہے, جنات کی خلقت, وہ آگ سے ہے.
مسئلہ سوم, خلقت جنات به قول شما قبل از خلقت انسان ها بوده.
تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جنات انسانوں سے پہلے خلق کیے گئے, ان کی خلقت انسانوں سے پہلے ہے.
سابقہ شون از شما بیشتر,
ہم سے انسانوں سے بہت پہلے خلق کیے گئے.
سابقہ شون از شما بیشتر ہے. ایک حرفی ہم در مسئلہ خلقت حضرت آدم هست, داستان یاد که ملائکه اونا رو گفتن, اون حالا کاری بهش نداریم. اگر یه موقعی بحث خلقت رو کردیم خواهیم گفت یعنی چه.
البته اس میں ذہنوں میں چیزیں مکس نہ ہوں حضرت آدم کی خلقت کے حوالے سے کہ سب سے پہلی مخلوق تو وہی بنے, نہیں ایسا نہیں ہے. وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں, انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اس پہ بھی بات کریں گے, وہ دیگر مسائل ہیں. اجمالی طور پہ اتنا ہے کہ جنات کی خلقت انسان سے پہلے.
یادتون باشه داریم فہرست میگیم بریم جلو,
ہم نکتہ وار آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ
تفصیلی نمیخوایم بکنیم,
بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے.
فقط شما مخواییم بعد بحث کنیم, نه بحث جن و
ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ معاد اور قیامت کی گفتگو ہے, جنات پہ گفتگو نہیں ہے.
ما از خاک, انہا از آتش.
ہم مٹی سے بنے ہیں اور جنات آگ سے بنے.
خلقت انہا قبل از ما,
ان کی خلقت ہم سے پہلے کی ہے.
چہارمین چیز ان کے جن اجنے ہم زندگی میکنن,
چوتھا نقطہ یہ کہ جنات زندگی گزارتے ہیں
زندگی خانوادی کی طرح,
اور جو کہا گیا زندگی کرتے ہیں یعنی ان کا بھی گھر ہوتا ہے, گھر خاندان ہوتا ہے, اپنا قبیلہ ہوتا ہے.
ہم مار کی طرح,
اور اسی طرح ان کی موت بھی واقع ہوتی ہے.
ہم بعث طرح مثل انسان,
اور انسانی کی طرح ان کا دوبارہ سے بعث یعنی دوبارہ اٹھایا جانا بھی ہوتا ہے.
زندگی کیو بے دنیا آمدن و مرگ و بعث با انسان فرقی ندارد.
جس طرح انسان اس زندگی میں دنیا میں آتا ہے, اس دنیا سے جاتا ہے, پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا, ان تین چیزوں میں انسانوں میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے.
حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس. چقدر قبل از شما بودند کسانی که آمدند زندگی کردند و مردند.
قرآن کی آیت ہے کہ جس میں قرآن بیان کر رہا ہے کہ تم سے پہلے کتنے لوگ تھے کہ جو تم سے پہلے آئے تھے, دنیا میں زندگی گزاری, ان تک حق پہنچا تھا, یعنی کام سارے انجام پائے تھے, اور اس میں جو اقلا لفظ ہے وہ من الجن والانس, جنات اور انسانوں میں سے.
مسئلے پنجم, در بین جنیان زن و مرد ہست, دختر و پسر ہست.
پانچواں, جیسے انسانوں میں مرد اور عورت کی تقسیم ہے, اسی طرح جنات میں بھی یہ تقسیم موجود ہے.
ازدواج ہست,
اسی طرح جیسے انسانوں میں شادیاں ہوتی ہیں جنات میں بھی شادیاں ہوتی ہیں.
تولد ہست, تناسل ہست,
انسانوں کی اولاد بڑھتی ہے, جنات کی بھی اولاد آگے بڑھتی ہے.
نرس کو جنم کی
کہاں سے پتا ہے میں یہ بات؟
قرآن
نے بیان کیا.
وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِالرِّجَالِ مِنَ الْجِنِّ. بعضی از مردها, بعضی از این انسیا برای پیشبرد کارشون پناه میبرن به مردانی از جن. معلوم میشه زن هم دارن.
بعض
رجال آمده این
دن. نه این
بله بله.
قرآن کی آیت ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں انسانوں میں سے کہ جو جنات کے مردوں کی طرف پناہ لیتے ہیں.
به مردان جن پناه میبرن برای رفع مشکلاتشون.
یعنی بعض ایسے ہیں انسانوں میں سے کہ جو اپنی مشکلات کو برطرف کرنے کے لیے جنات کے جو مرد ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں.
عوض این که بگه اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس,
بجائے اس کے کہ خداوند عالم کی پناہ میں آئے جنات کی پناہ میں جاتا ہے.
قل اعوذ برب الفلق, خدا پناہ ببرے وہ جنات پناہ.
بجائے اس کے کہ خدا کی پناہ میں آئے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرے, جنات کے حوالے کرتا ہے.
بدبختی بشری
انسانی بدبختی ہے, مصیبت ہے
اینجا.
جب انسان خدا کو نہ پہچانے تو پھر ایسا ہوتا ہے.
خلاصے بعض یہاں کارو رو میکنن.
بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جنات میں مرد ہوتے ہیں, جنات کے مرد ان کی طرف رجوع کرتے ہیں, ان سے پناہ مانگتے ہیں.
مسئلے ششم,
چھٹا مسئلہ,
انہاں دارے شعور اسا.
چھٹا یہ نقطہ یہ کہ وہ شعور رکھتے ہیں,
دارے ارادہ ہستن,
ارادہ رکھتے ہیں,
دارے اختیار ہستن.
شعور اور ارادے کے ساتھ اختیار آتا ہے, اختیار بھی رکھتے ہیں.
میتونن ہر چیز رو خواستن انتخاب کنن,
اور جب اختیار آگیا تو پھر انتخاب بھی آتا ہے کہ کس چیز کا انتخاب کرنا. جس طرح انسان
مثل خود ما,
جیسے ہم شعور رکھتے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں, اسی سے اختیار آتا ہے, پھر انتخاب آتا ہے.
قدرتشون بر حرکات سریع, کارهای عجیب و غریب از ماها خیلی برتره.
بس یہ ایک چیز ہے کہ ان کی کاموں کی صلاحیت اور قوت ہم سے بہت زیادہ ہے. وہ کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ بھرپور قوت اور قدرت کے ساتھ کرتے ہیں.
کما اینکہ در قصه جناب سلیمان آمده,
جیسے جناب سلیمان کے قصے میں سنا ہے آپ لوگوں نے,
ان روز ہم گفتیم کہ حالا خود خود کجاست, خبر برات تو خبر نتر.
حضرت سلیمان کے قصے میں بیان کیا تھا کہ حدود کو انہوں نے کہا کیا ہوا, میں آج حدود کو نہیں پا رہا, پھر حدود آیا کہا میں ایسی خبر لے آیا ہوں جو آپ تک نہیں پہنچی ہے. اور اس کے بعد پھر ملکہ بلقیس کا تخت تھا, اس کے لانے کی بات آئی.
قال افریتون من الجن, افریتون من الجن یعنی جن مقتدر و توانا.
اب جب یہ جناب سلیمان نے کہا کہ اس کا تخت کون لے کر آئے گا ملکہ کا, تو قرآن نے کہا قال افریت من الجن, یہاں پہ آگا بیان کرتے ہیں افریت جنات میں سے ایک افریت نے کہا. افریت سے مراد جو بہت طاقتور تھا, توانا تھا. اور اس نے جناب سلیمان سے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اس تخت کو لے آؤں گا.
قدرت دارم،
اتنا قدرت مند ہے، یعنی
قبل از اینکه از جاد برخیزی من رو آوردم،
اتنی قوت اتنی قدرت طاقت ہے کہ آپ کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے لے آ سکتا ہوں.
و انی علیہ لقوی امین،
اور آگے یہ بھی بیان کیا کہ میں اس کام کو کرنے کے لیے قدرت بھی رکھتا ہوں، قوی ہوں اور امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، امانت سے پہنچاؤں گا.
خوب، اما قال کسی که اندهو علم من الکتاب انا آتی که بی قبلا یرتد الیک که طرفی که کار بهش نداری.
اور اس کے بعد اگلا ٹکڑا وہی تھا کہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا اس نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے اور تخت حاضر ہو گیا.
پس دارای شعورن،
جنات شعور رکھتے ہیں،
دارای اراده هستن،
اراده رکھتے ہیں،
دارای اختیار هستن،
اختیار رکھتے ہیں،
قادر بر حرکات عجیب و غریب هستن،
اور بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ کاموں کی صلاحیت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں.
نکتے
چھٹا نکتہ تھا،
اینا یاد تمہا شاہ، اینا به درد تم میقرا.
یہ جو نکات بیان کر رہا ہوں ایسے ہی نہیں میں نے لکھے، کسی مقصد کے تحت لکھے اور آپ اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، آپ کے کام آئیں گی چیزیں.
ہفتم، اینا مکلفن مثل انسان.
ساتواں نقطہ یہ کہ جس طرح انسان مکلف ہے یعنی اس کے اوپر ذمہ داری ہے خدا کی طرف سے، اسی طرح یہ جنات بھی مکلف ہیں.
خاصیت ارادہ و شعور و اختیار تکلیف ہے.
جہاں پہ شعور ارادہ اور اختیار ہو وہاں جو چیز آتی ہے وہ تکلیف یعنی ذمہ داری آتی ہے.
تکلیف تشریعی،
یہاں پہ جو مکلف کہا جاتا ہے ذہن میں رکھیے گا، اس کو مکلف کہتے ہیں جس کے اوپر تقلید واجب ہو، فرض ہو، شریعت کے احکام کی پابندی ہو، اس کو مکلف کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں. یہاں جو استعمال ہو رہا ہے اسی معنی میں ہو رہا ہے، مکلف ہیں یعنی ان کے لیے بھی شریعت کی حدود ہیں، پابندیاں ہیں.
به چه قدر از شریعت مکلفن اون رو باز من هر چی فکر کردم نفهمیدم.
اب یہ ایک الگ مرحلہ ہے کہ وہ کتنی حدود اور قیود کے پابند ہیں، شریعت کی کتنی حدود ان پر لاگو ہوتی ہیں. آقا فرماتے ہیں میں نے بہت غور کیا لیکن میں نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا.
فرض کنید در مسئلہ زکات انعام، چهار پایان یا کشمش و اون چند تا چیز، اینا که این چیزا ندارن که، زراعت ندارن که.
اب مثلا آغا نے کیوں کہا یہ کہ میں نے سوچا نتیجے پہ نہیں آ پایا، اس وجہ سے کہ ہماری بحثیت انسان شرعی ذمہ داری ہے. اس کی ایک مثال دی زکات، اگر ہم میں سے کسی کے پاس زمین ہو ہم زراعت کریں اس زراعت کے اوپر زکات بنتی ہے. جنات کی بظاہر زراعت نہیں ہے، زمین نہیں ہے کہ جہاں وہ زراعت کرتے ہوں، جب زراعت نہیں ہے تو بظاہر زکات نہیں نظر آتی ان کے اوپر.
یا اگر بگیم نه ممکنه تشکل به اشکال مختلف پیدا کنه از این کارام انجام بده، اون
یا یه ممکنه که وہ مختلف شکلوں میں آئیں اور مختلف شکلوں میں آنے کے بعد زمین کے ٹکڑوں کو اپنے حصے میں لیں یا جانوروں کو پالیں، ریوڑوں کو پالیں، اس کے بعد اگر اس کسی اور شکل میں آ کے کام کریں پھر واجب ہے.
مشکل نہ دینا، چون یا تشکل به اشکال مختلف،
اس لیے کہ ان کی صلاحیت ہے، یہ خدا نے ان کو صلاحیت دی ہے کہ جنات مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں.
بله مکلفن مثل ما،
بس انسانوں کی طرح مکلف ہیں یعنی ان کے لیے بھی شرعی حدود اور پابندیاں ہیں.
نمیخوام طولانی بشه، من خانه بوده در مشهد.
فرماتے ہیں آغا کہ میرا ایک گھر تھا مشہد میں، ایک گھر تھا، آغا کا نہیں، ایک گھر تھا مشہد میں.
ہر کس می خرید انہا می آمدن سراغشو، درخواستایی داشتن، وحشت می کرد با قیمت، خلاصه معروف شده این خونه جن داره.
جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں بعض گھروں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ اس گھر میں آسیب جن ہے، اسی طرح وہاں گھر تھا مشہد میں اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں جن ہے.
خب جن داشتے بشتے، خلاصه می ترس
لوگ ڈرتے تھے اس گھر کو لینے کے لیے.
اجمالش رو عرض میکنم،
بہت مختصرا بیان کر.
یہ آقای خریده بود،
ایک صاحب نے اس گھر کو خریدا.
آمدم سراغش، گفته بودم ببین ما یه میت اینجا داریم، میخوایم نفش قبض کنیم ببریم جای دیگه.
کیا اومده بود جنات؟ کہتے ہیں جس نے گھر خریدا اس کے پاس وہ جنات آیا اور کہا کہ دیکھو اس گھر کے اندر ایک میت ہے، ہم اس کو قبر کھود کے لے جانا چاہتے ہیں باہر،
ولی نمیخوایم بدون اجازه شرعی اقدام بکنیم.
اور ہم لیکن بہرحال شریعت کے پابند ہیں، ہم شرعی اجازت کے بغیر تو نہیں کھود سکتے قبر.
ما مقلد آیت اللہ میلانی ہیں.
اور پھر جنات نے کہا کہ ہم آیت اللہ میلانی کے مقلد ہیں.
یادمون باشه مرحوم آیت اللہ بهجت، مرحوم علامه صاحب المیزان علامه طباطبایی، اینا قائل به اعلمیت آقای میلانی بودند و مریدش هم بودند.
آقای میلانی، آیت الله میلانی ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں آقا نے بیان کیا کہ آیت الله بهجت، آیت الله علامه طباطبایی یہ ان کی عالمیت کے قائل تھے، یعنی بہت ہی بلند مرتبہ ہستی تھے آیت الله میلانی.
آقای حائری میفرمودند که من با خانواده ما کتاب قدیمی داشت، بردیم فروختیم در مشهد و به آستان قدس که اونجا باشه.
اور کہتا ہے عبداللہ حائری کے گھر والوں نے بیان کیا کہ ہمارے پاس ایک قدیمی نسخہ تھا کسی کتاب کا، تو ہم وہ مشہد لے کر گئے اور آستان قدس میں ہم
نے اجمالشو نقل کنند. مفصل
مختصر بیان کر رہا ہوں میں، واقع مفصل ہے.
خب میگه 194 تومان، من خیلی سال قبل
مثلا وہ کتاب جب بیچی گئی تو اس کی قیمت 194 تومان بنی، بہت پرانی بات ہے.
یک ماہ رمضان با خانواده مشہد بودیم و با این 194 تومان زندگی خوبی داشتیم.
کہنے کتاب تھی، ہم نے اس کو بیچا، قدیمی کتاب تھی جو قلمی نسخے ہوتے ہیں، اس طرح کی کتاب تھی، اس کو بیچا تاکہ ہم مشہد زیارت پہ جائیں، یہ تھا ماجرا. 194 تومان کی وہ کتاب بکی، اس سے پھر ہم مشہد گئے زیارت کے لیے.
وقتی کہ میخواستم بیام رفتم خدمت آقا علی ابن مسردو سلام الله علیه، عرض کردم آقا من میخواستم مهمان شما باشم نه مهمان خانواده، این کتاب رو مهمون ایشون بدیم.
اور کہتے ہیں کہ آیت اللہ حائری نے یہ بات بیان کی امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جا کر کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا تھا. میں آگا بیان کر رہے ہیں، میں نے خود سنا ہے واقعہ، اس میں کوئی اور نقل کرنے والا نہیں. کہتے ہیں میں نے ان کی کتاب میں پڑھا ہے، سنا ہے ان کی ڈائری میں. کہتے ہیں میں نے ان کی ڈائری میں جو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، یہ اس لیے میں بیان کیا تھا کہ ناقل کوئی اور نہیں ہے، میں نے ان کی ڈائری میں خود پڑھا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا، آیت اللہ حائری بیان کر رہے ہیں، میں نے امام رضا سے کہا کہ مولا میں تو آپ کا مہمان بننا چاہ رہا تھا، میں کس ذریعے سے آیا ہوں؟ کتاب بیچی میری زوجہ کی کتاب تھی، وہ کتاب بکی ہے تو آنے کے اسباب فراہم ہوئے، میں تو مہمان بن گیا اپنی بیوی کا، آپ کا تو نہیں بنا.
آمدم اسکاہ قطار.
کہتے ہیں جب میں ریلوے اسٹیشن پہ پہنچا،
خواستم سوار قطار بشم، دیدم اس محمد علی آقای میلانی داره با عجلے میاد.
واقعی سمجھ میں آ گیا، کتاب ان کی زوجہ نے بیچی تھی، چونکہ پیسے نہیں تھے مشہد آنے کے، اس پیسے سے انتظام ہوا تھا، مشہد آئے تھے. امام رضا کی خدمت میں جا کے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا تھا، یہ تو بیچ میں واسطہ آ گیا. اب یہ جب واپسی کے لیے آ رہے تھے، اسٹیشن پہ پہنچے تو اب آیت اللہ میلانی آئے، دیکھا اسا کے سارے آیت اللہ میلانی آ رہے ہیں. اور آیت اللہ میلانی نے آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ مجھے امام نے ایک یہ لفافہ دیا ہے کہ میں آپ کو دے دوں.
اس محمد علی آقای میلانی پاکت رو داد با آقای حائری. نه
آقای میلانی نے، آیت اللہ میلانی نے ایک لفافہ نکال کے آیت اللہ حائری کو دیا.
میگه ایشون هم میگه من پاکت رو گرفتم آمدم تو قطار باز کردم 194.
آیت اللہ میلانی نے مجھے لفافہ دیا، اس لفافہ میں جب میں آ کے بیٹھا ریل میں، اس کے بعد میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں 194 تومان تھے.
حالا آئی میلانی مرد،
یعنی اس سے کیا نتیجہ نکالا کہ انہوں نے سوال کیا تھا امام علی رضا سے، اس سوال کو جو انہوں نے پورا ہوتے ہوئے دیکھا آیت اللہ میلانی کے ہاتھ سے، وہ ایسی ہستی تھی آیت اللہ میلانی کی، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا.
میں دارم خیلی انہوں نے کتاہ میکنم بلین کہ میں از بحث خارج نشیم،
اپنی بحث سے نہ نکل جاؤں، اس لیے بہت جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں.
گفته بودن کہ ما مقلد آیت اللہ میلانی هستیم، ایشون اجازه بدن ما نفش قبر.
اب یہاں پہ واپس پلٹ گئے اپنے پچھلے واقعے کی طرف، کہ جنات آئے، اس گھر والے سے کہا کہ ادھر اس تمہارے اس گھر کے اندر ایک قبر ہے، ہمیں اس سے لاش نکالنی لے کے جانی ہے، لیکن ہم آیت اللہ میلانی کے مقلد ہیں، اجازت لے کر دو.
این آقا رفته به خدمت آیت الله میلانی، آیت الله میلانی خیال کرده بود آقا داره کلک میزنه، گفته و اجازه داد ولی جدی نگفته.
آیت اللہ میلانی کے پاس جب یہ شخص آیا، گھر والا کہا اس طرح جنات آئے، انہوں نے مجھ سے یہ بات کی، تو آقا میلانی نے سمجھا کہ شاید کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، ذہنی طور پر صحیح نہیں ہے یہ جو اس طرح کی بات کر رہا ہے. جب اس نے اصرار کیا تو آقا میلانی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اجازت دے دی قبر کھودنے کی. آقا فرماتے ہیں کہ آقا میلانی نے بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں کہا تھا، کہا تھا ہاں ٹھیک ہے جاؤ، میں نے دے دی اجازت.
شب آمد بودن سوال گفته بودن آقا جدی اجازه نداد،
یعنی آقا میلانی نے بظاہر اس شخص کو ٹالنے کے لیے کہا تھا، اچھا ٹھیک ہے جاؤ میں نے اجازت دے دی، ان سے کہو کھود لیں قبر، جیسے ہوتا ہے کہ انسان ٹالنے کے لیے کہتا ہے. رات کو یہ جنات اسی شخص کے پاس آئے، کہا کہ نہیں آقا میلانی نے سنجیدگی سے اجازت نہیں دی ہے ابھی.
خلاصه رفتم خدمت آقا، بعد همین بگو اجازه دادم.
یعنی پھر یہ شخص دوبارہ آیا اور کہا کہ آقا آپ نے جو اجازت دی تھی وہ سنجیدگی سے نہیں دی تھی، آپ نے ٹالنے کے لیے دی تھی، جنات کو پتہ ہے اس کا، لہٰذا میرے پاس پھر آئے. آقا نے کہا اچھا ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں اجازت دی ان سے. وہ لوگ
مکلف ہیں.
واقعہ کیوں بیان کیا؟ تھوڑا سا آپ کو بیدار کرنے کے لیے بھی تھا، اور تھوڑا سا اس لیے تھا کہ پتہ چلے کہ ان کے اوپر بھی شرعی ذمہ داری ہے. جیسے ہم اور آپ قبر نہیں کھود سکتے بغیر اجازت کے، وہ انہوں نے بھی نہیں کھودا. مومن و کافر ہیں، ان کے درمیان مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں،
صالح و بدکار ہیں،
نیک کردار بھی ہیں بدکار بھی ہیں،
مخاطب بخطاب الہی ہیں،
ایسے بھی ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے مخاطب کیا ہے،
یا معشر الجن والان،
اور ان کو کہا گیا ہے کہ اے وہ گروہ ان جو جنات اور انسانوں میں سے ہے.
بابا باید این دید رو باب وسیع کر دنیای ها،
اپنی زاویوں کو وسیع کرنا چاہیے، اپنے دیکھنے کو، اپنی بصیرت کو، اپنی نگاہوں کو بڑھانا چاہیے. دنیا بہت بڑی ہے.
خیال میکنی فقط خود اچھی
ہمارا، آپ سمجھتے ہیں کہ فقط ہم اور آپ ہیں؟
نہ، بلے ہمکار داری، رقیب داری،
ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے مددگار ہیں، بعض دفعہ ہمارے خلاف ہیں.
یا معاشر الجن والانس، خطاب بہر،
یعنی خدا نے جہاں انسانوں کو خطاب کیا وہاں جنات کو بھی کیا، اور پہلے جن کا کہا ہے.
ہم چنانے کہ تم مکلفی و شرافت تکلیف به تو داده شده، اونا هم شرافت تکلیف رو دارن.
جس طرح تم انسانو مکلف ہو، اور مکلف ہونے کے سبب خداوند عالم نے تمہیں کرامت دی، شرافت دی ہے کہ تم ذمہ دار بنے خدا کے احکام کے لیے، یہی شرافت ان کے پاس بھی ہے.
الجن والانس لیعبدون، بابا این آیات رو میخونیم بفهمیم.
خب قرآن کی آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
بله، هم شما هم اونا،
انسان بھی اور جنات بھی، دونوں کو عبادت کی غرض سے خلق کیا گیا.
قرآن رو خوب میشنون،
قرآن کو سنتے ہیں جنات، اور بہت غور سے سنتے ہیں.
اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا،
جنات کی زبانی ہے کہ بے شک ہم نے قرآن سنا ہے جو بہت ہی عجیب و غریب ہے.
يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، این قرآن ہدایت به رشد میکنه.
اور بیان ہے انہی کی زبانی، جناتی زبانی، کہ یہ قرآن ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا ہے، اتنا عظیم قرآن سنا ہے کہ یہ رشد کی جانب ہدایت کرتا ہے.
چون یهدی الی الرشد فآمنا
به، چونکہ یہ قرآن رشد کی طرف لے کر جاتا ہے، آگے بڑھنے کی طرف ہدایت کرتا ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں.
ایک بار قرآن مشنون ہی
طورا، ان کی خصوصیت یہ بیان کی کہ ایک دفعہ انہوں نے قرآن سنا، اس طرح ایمان لیا اس کے اوپر.
حالا تو این آدم ها تو مکه پیغمبر بگیرید که نشنوید.
جنات تھے، آتے تھے، ایک دفعہ قرآن سنتے تھے، ایسے ہی مان لے آتے تھے. مکے میں کچھ افراد ایسے تھے کہ جو کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے کہ جو پیغمبر بول رہے ہیں ان سن نہ سکیں.
وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ،
اور آگے کا ٹکڑا ہے کہ ہم مسلمان ہیں.
وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، خراب کار،
ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ جو ہیں وہ خرابی کرنے والے ہیں.
وَمِنَّ الصَّالِحُونَ، یہ آیت قرآن ہے، بعد خواہیم خون،
یہ قرآن کی آیات ہیں ساری، کہ ہم میں سے کچھ نیک کردار ہیں، صالح ہیں، کچھ قاسط ہیں، عہد و پیمان توڑنے والے ہیں یا بدکار ہیں، کچھ جو ہیں وہ.
وَمِنَّ دُونَ
ذَلِكَ، تیسرا گروہ کون سا ہے؟ صالح. خب تین گروہ بیان کیے.
حالا
بعد میں بیان کرتے ہیں، آقا کہہ رہے میں بعد میں بیان کروں گا.
خب اینا در مقابل قرآن چطور ہیں؟
یہ لوگ قرآن کے مقابلے میں کس طرح سے پیش آتے تھے؟
وحشت نہ کنیم ما،
ہمیں وحشت نہیں ہونی چاہیے ان سے.
بلے، حساب کتاب یہ در این عالم،
کائنات میں ہر چیز حساب کتاب کے ذریعے چل رہی ہے.
این آیه رو ببینید، خوب گوش کنید. این آیه مال سوره احقاف،
سوره احقاف کی آیت آپ کے سامنے بیان کریں، توجہ سے سنیے.
خداوند خطاب به نبیش میکنه،
خدا نے اپنے نبی کو خطاب کیا.
ما اینا رو داریم میگیم برای اینکه بگیم که بابا حشر و نشر چه خبره ها.
ہم یہ تمام باتیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس منزل تک پہنچنا ہے کہ حشر اور نشر کس طرح سے ہوگا.
اینا ہمیں، اینا مقدمہ سب، اون حشر و حساب و کتاب و اینا رو خوب ادراک کنیم.
یہ ابھی ابتدائی باتیں، ساری مقدماتی گفتگو ہے ہماری، تاکہ ہم حشر و نشر کو، حساب کتاب کو سمجھ سکیں.
و از صرف نا الیک نفرم من الجن، عده از جنه رو به طرفت فرستادیم.
خدا نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم نے جنوں میں سے کچھ جنات کو آپ کی طرف بھیجا. کیوں؟
یستمعون القرآن، بیان قرآن رو استماع کرو.
ہم نے آپ کی طرف کچھ جنات کو بھیجا تاکہ یہ آ کر آپ سے قرآن کو سنیں.
قرآن رو بیان استماع کرو.
قرآن سننے کے لیے ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے ان جنات کو.
تعلیم
تاکہ قرآن کی تعلیم سیکھ سکیں، تعلیم لیں.
فلم حضرو، وقت در خدمت قرآن بودن.
اور جب یہ لوگ آئے قرآن کی خدمت میں آئے،
حالا در قرآن خوندے میشے،
اب چونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے،
قالو انستو، قرآن در خوندے میشے.
جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، قرآن پڑھا جا رہا ہے اسے سنو. یہ خطاب ہم سے بھی کیا گیا ہے. قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، اس کو سنو.
ہم قرآن سننے میں
ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ہم اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں. ہوتا ہے ایسا.
قالوا انصتوا،
کیا انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، قرآن پڑھا جا رہا ہے، خدا کا کلام پڑھا جا رہا ہے.
فلما قضیہ، آیه قرآن ها، وقتی قرائت تمام میشه، درس تمام میشه، ولو الی قومهم منذرین، گفتن ما مکلفیم، تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
جب قرآن کریم پڑھا گیا، اس کی تلاوت ختم ہو گئی، اس کے بعد یہ اپنی قوم کی طرف پلٹے منذر بن کے، یعنی اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اپنی قوم کی جانب واپس پلٹے.
ان اولین دفعہ است کہ آمدن دارن قرآن رو گوش میدن دا.
یہ ان کے بارے میں، توجہ سے سنیے، یہ ان کے بارے میں آیت بیان کر رہی ہے کہ جو پہلی مرتبہ ہی آئے تھے رسول اکرم کی خدمت میں قرآن کے لیے، تعلیم کے لیے، اور پہلی مرتبہ قرآن سنا، اور اس کے بعد، سننے کے بعد انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، قوم میں منذر بن کے پلٹے.
بهشون دستور داده نشد اذا قرئ القرآن فاستمع له وانصتوا، اما ادب داشت.
بہت اہم نقطہ ہے کہ ان کو یہ جیسے انسانوں کو کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو، قرآن پڑھا جائے تو پناہ مانگو، خدا کی پناہ میں آؤ اور خاموشی اختیار کرو. ان کو بظاہر یہ حکم نہیں دیا گیا تھا، انہیں خود اتنا ادب اور احترام پتہ تھا قرآن کا کہ جب آ کے بیٹھے تو کہا ایک دوسرے سے خاموش ہو جاؤ، قرآن پڑھا جا رہا ہے.
یہ آیت دو آیات قرآن رو شنیدن،
اور قرآن کریم بھی پورا نہیں سنا، چند آیات قرآن کی سنی فقط،
احساس مسئولیت کردن.
ان چند آیات کو سن کر ہی اپنے اندر انہیں ذمہ داری کا احساس ہو گیا،
ولو الی قومهم منذرین،
اور اپنی قوم کی طرف منذر بن کر پلٹے.
انما انت منذر ولکل قوم حاد،
قرآن کی آیت ہے کہ آپ اس قوم کے منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک حادی ہوتا ہے.
قالوا یا قومنا،
واپس گئے اپنی قوم میں پا جا کے کہا اے ہماری قوم.
جن یا جمع بشی، ہمیں جمع،
تمام جنات کو کہا آؤ جمع ہو جاؤ، ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں.
انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، ما رفتیم یک کتابی رو که نازل شده بعد از جناب موسی گوش دادیم.
اس قوم نے، اس گروہ نے کہ جو آیا تھا، جو قرآن سن کے گیا، منظر بن کے پلٹا، اس نے اپنی قوم کو جمع کیا، جنات کو کہا کہ ہم ایک ایسی کتاب سن کر آئے ہیں کہ جو موسی کے بعد نازل ہوئی ہے.
مصدقا لما بین یدی، خاص یکی از خاصیت های این کتاب این است که تصدیق میکنه انبیاء قبل، کتاب های قبل.
اور اس کتاب کی خاصیت، اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، اس کی خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ جو اس سے پہلے کتابیں گزری ہیں یہ اس کی تائید کرتی ہے،
یہدی الی الحق،
اور حق کی جانب ہدایت کرتی ہے کتاب،
طریق مستقیم،
اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے کتاب.
این اعلان رو کردن،
یہ اعلان کیا ان جنات نے،
این بابا این آیه در سوره احقاف ها،
یہ سوره احقاف کی آیت ہے،
چقدر میخونیم و رد میشیم،
کتنا ہم نے پڑھا ہوگا اس آیت کو اور گزر گئے ہوں گے،
با تعمل قرآن بخونیم،
قرآن ہمیشہ تدبر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں،
یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، ای مردم، مردم همون جنیا به دعای خدا قرآن باشه اجابت کنید.
اب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے تمہیں اس کتاب کی خصوصیت بیان کی، اے ہماری قوم آؤ خدا کی طرف دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو، یہاں پہ دعیہ الی اللہ کو قرآن کریم بیان کر، اور اس پر ایمان لے کر آ جاؤ،
حساب کتاب اراده دارن، امور دارن، امام میارن، بله اختیار دارن،
ایمان اختیار سے ہی آئے گا، اور چونکہ بیان ہو چکا کہ شعور ہے، ارادہ ہے، اختیار ہے، اس لیے انتخاب ہے،
یغفر لکم من ذنوبکم،
تم ایمان لے کر آ جاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کی بخشش ہو سکے، اور تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات مل سکے.
خوب، اینم هفتمین چیز، پس ببینید اراده دارن، شعور دارن، انتخاب میکنن، ایمان میارن، مختلفن.
خب ان آیات سے یہ نقطہ سامنے آیا ہے کہ ان کا شعور ہے، ارادہ ہے، اختیار ہے، انتخاب ہے، ذمہ داریاں ہیں اپنی جس کو محسوس کرتے ہیں.
خب ما در اول حرف گفتیم شیطان، جن، اینا فرقشون،
ہم نے اپنی گفتگو کی ابتدائی اس میں مرحلے میں کہا تھا کہ جن اور شیطان کا فرق کیا ہے.
آیا شیطونا نوع متمرد گردنکش تاقی اقواگرند از جن؟
کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ شیطان جنات کے ان گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس گروہ نے نافرمانی کی، سرکشی کی، طغیان پر اترا اور اس کے بعد اس نے گمراہی کا کام کیا، آیا شیطان وہ گروہ ہے جنات کا؟ بظاہر ایسا ہے.
متمردان، اغواگر، طغیانگر، حمله آور از جن میشه
جنات کا وہ گروہ کہ جس نے طغیانی کی، سرکشی کی، نافرمانی کی، گمراہی کا ارادہ کیا، گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا، یہ وہ گروہ ہے.
دارائی ذریہ،
اور اس کی نسل ہے، نسل آگے بڑھتی ہے، اولاد ہے.
شیطان ازدواج میکنے بچے دار میشے، بلے
شیطان بھی شادی کرتا ہے، اس کی بھی اولاد ہوتی ہے،
قبیلے دارے، سازمان دارے،
اس کا بھی خاندان ہے، اس کا بھی قبیلہ ہے، اس کی بھی آرگنائزیشن ہے.
بلے 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 بلے، پول ندادی میکشی میں، جواب ندادی پدر سے در میاریم،
پیسے نہیں دیے تو تمہیں مار دیں گے، جواب نہیں دیا تو تمہیں مار دیں گے.
بلے ہمین ہے، قبیل ذریه داره، قبیله داره،
اس کا بھی قبیلہ ہے، خاندان ہے.
متمردین و طغیانگران و وسوسگران و اغواگران از جنیان شیطان ظاہرا.
جنات کی وہ کیٹیگری کہ جو ایمان نہیں لے کر آئے، جنہوں نے سرکشی کی، طغیان کی، نافرمانی کی، اس کے بعد لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا، یہ جنات میں سے.
از کجا میگیم انہا نوعی از قسمی از جن حسن؟
ہم کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان جنات میں سے ہی ہیں؟
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ،
جب ہم نے آیت ہے کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ سب کے سب سجدہ کرو، آدم کے سامنے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس کون تھا؟ کان من الجن، جنات میں سے تھا.
ففسق عن امر ربه، از دستور خدا سرپیچی کرد،
اور وہ جنات میں سے تھا ابلیس، اور اس نے اپنے خدا کے حکم کی نافرمانی کی.
یہ خطاب به ما، پس ببینید همه اطاعت کردن، شیطان اطاعت نکرد.
سب نے اطاعت کی مگر شیطان نے اطاعت نہ کی.
این شیطان چرا اطاعت نکرد؟ چون مختار بود.
اطاعت کیوں نہیں کی؟ توجہ رکھیے گا اس بات پہ، یہیں سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ شعور اور ارادہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اس کو کہا گیا کہ جب میں آدم کو خلق کروں، سب کے سب سجدے میں گر جانا، تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. پھر بیان کیا چونکہ شیطان جنات میں تھا, جن میں تھا, اطاعت نہیں کرنا اس بات پہ دلیل ہے کہ اختیار رکھتا تھا, سجدہ نہ کرنا اس بات پہ دلیل ہے کہ اختیار رکھتا تھا. جن میں تھا اپنے رب کے حکم کو اس نے توڑ ڈالا, نافرمانی کی. اس کے بعد خدا ہم انسانوں سے خطاب کر رہا
ہے. وذریته اولیاء, شما کجا میرید؟ با این بخش شما ظرف گره زدید, رفاقت کردید.
اب خداوند عالم انسانوں سے قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست سمجھتے ہو, ولی بناتے ہو؟
در اولین بخش گفتیم کہ او از حواس ما قائب.
ہم نے ابتدائی گفتگو میں بیان کیا تھا کہ جنات اس طرح سے ایسی خلقت ہیں کہ جو ہمارے حواس سے محسوس نہیں ہو سکتے.
اما او شمار میبینے انہو یراکم ہو بہ,
قرآن کی آیت ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ پاتے, ہم اپنے حواس خمسہ سے اس کو محسوس نہیں کر پاتے, لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے.
وَقَبِيلُهُ طَائِفَشَمْ هَمِن تُرَا,
اور وہ نہ فقط شیطان, مخصوص شیطان نہیں بلکہ اس کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتا ہے.
مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ,
وہ تمہیں دیکھتا ہے, تم اسے نہیں دیکھ پاتے ہو. قرآن کی آیت ہے.
شعور دارن,
شعور ہے ان کے پاس,
ارادہ دارن,
ارادہ ہے,
اختیار دارن,
اختیار رکھتے ہیں.
چون چنین مثل ما,
ان چیزوں میں ہماری طرح ہیں.
اللہ و اقسامی کہ ما داریم اونام دارن,
اور ان چیزوں میں ہماری طرح ہیں, لہذا جیسے ہماری مختلف کیٹیگریز ہیں اسی طرح ان کے اندر بھی.
مومن دارن, غیر مومن دارن,
جیسے انسانوں میں مومن ہے,
صالح دارن,
مومن ہے, غیر مومن ہے, نیک ہے, بد کردار ہے,
مختلف
ہیں. وہ بھی
مثل ما, چرا؟ چون مختار.
کیوں مختلف ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ بھی مختار ہیں, اختیار رکھتے ہیں.
مسئلہ نهم,
نواں مسئلہ,
ببینید طبیعت و فطرت جن بر فساد و شیطنت.
اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو جنات کی طبیعت ہے, نیچر ہے, یا فطرت آپ اس کو کہیں, وہ شیطنت پر نہیں ہے, شرارت نہیں ہے, شیطانی نہیں ہے.
ان خصیصے تواضعی کہ در تو اثر سرنا شاید نباشه.
البتہ جو تواضع اور متواضع رہنے کی کیفیت انسان کے اندر ہے, شاید وہ ان کے اندر نہ ہو.
خلاصے اینطور نیست کہ در فطرت اونها و سرشت اونها و طبیعت اونها شرارت و اغوا و اینها نقطه باشه.
ایسا نہیں ہے کہ تمام جنات اس طرح کی ہوں, کیونکہ جنات کی جو طبیعت ہے, سرشت ہے,
جبل اونام صالح دارن,
ان کے اندر بھی نیک ہیں, اسی وجہ سے کہ ان کے اندر
صالح دارن,
نیک ہیں, بد کردار لوگ ہیں,
مسلم دارن, غیر مسلم دارن,
مسلمان ہیں, غیر مسلمان ہیں. کیے تھے اس لیے کیے تھے کہ قرآن کریم کی ایک سورہ اور اس کے حوالے سے اس کی آیت کو آپ کے سامنے بیان کرنا تھا.
شأن نزول سورہ جن,
یہ سورہ جن ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں.
السورہ تقریباً غیر متول قرآن, غیر متول
قرآن کریم کے ان سوروں میں سے جو بہت طولانی نہیں ہے, مختصر سوروں میں سے.
15 آیے اولین سورہ,
اس سورہ کی, سورہ جن کی 15 آیات.
عجیب ہے, حل خواہیم
15 آیات میں نکات ہیں بہت جو بیان کریں گے.
خب شان نزول این سورہ کجاست؟
اس سورہ کی شان نزول کیا ہے؟
ببینید برادران اہل سنت, ماها آمدیم شان نزول مختلفی بر این سورہ نقل کردیم.
سورہ جن کی شان نزول کے بارے میں اختلاف ہے ہمارے یہاں برادران اہل سنت کے.
ما نقل کردیم, بعضاً ہم مثل ہم نقل کردیم,
بعض لوگوں پر ایک جیسی, این بعض لوگوں میں مختلف ہے.
شان نزول چیه؟
کیا ہے اس سورہ کی شان نزول؟
بگم یا طولانی میشه؟ میگم. خب بهترین شان نزول روایت است از جناب عبدالله ابن مسعود ظاهرا.
عبدالله ابن مسعود سے روایت ہے.
از او سوال کردن.
عبدالله ابن مسعود سے پوچھا گیا
کہ آیا کسی از یاران پیغمبر اکرم در حادثه شب جن, تو معروف به لیلۃ الجن, با پیغمبر بود یا نه؟
تاریخ اسلام میں ایک معرکہ ہے جو جنات کے ساتھ ہے, اور اس کو لیلۃ الجن کہا جاتا ہے. بہت طولانی معرکہ ہوا تھا. سوال پوچھا عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے کہ کیا تو آپ میں سے کوئی تھا جو اس رات میں جو لیلۃ الجن کے نام سے مشہور رات ہے اس رات میں کوئی رسول اللہ کے ساتھ تھا؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ نہیں اس رات رسول اکرم تنہا تھے کوئی نہیں تھا.
ایک شب در مکہ خبر دادن که پیغمبر نیست.
مکہ میں ایک دن یہ خبر پھیلی کیونکہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے مکی سورہ ہے یہ خبر پھیلی مکہ میں کہ رسول اللہ آج نہیں ہے مکہ میں.
چون اونا احتمال می دادن که مشرکین مکہ قصد جان رسول اللہ رو داشتن
اور یہ بات معلوم تھی کہ جو مکہ کے مشرکین ہیں وہ رسول اللہ کی جان کے در پہ ہیں.
خبر به عبداللہ ابن مسعود و دیگران رسید.
خبر پہنچی عبداللہ ابن مسعود اور دوسروں تک پہنچی
و عبداللہ ابن مسعود میگه ما به جستجو ادامه دادیم.
عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہمیں خبر ملی کہ رسول اللہ مکہ میں نہیں ہے نہیں مل رہے کہیں تو ہم ان کی تلاش میں نکلے.
ہر جا کہ احتمال میگن میدادیم نبی اکرم رفته باشه اونجا رو گشتیم.
جہاں جہاں دیکھا جا سکتا تھا ہم سوچ سکتے تھے کہ رسول اللہ ان مقامات پر ہو سکتے ہیں وہاں دیکھا گیا نہیں تھے.
احتمال این کہ نبی اکرم رو به قتل رسونده بودن بود.
اور یہ ساتھ ساتھ ایک احتمال بھی دیا جا رہا تھا کہ چونکہ مشرکین مکہ ان کی جان کے در پہ تھے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ لگ گئے اور رسول اللہ اور انہوں نے ان کی جان لے لی. مکہ چونکہ بہت بڑا شہر تو نہیں تھا لہذا تمام جگہوں پر دیکھا گیا. جو لوگ مکہ کے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں اس کے ساتھ میں اطراف میں پہاڑیاں ہیں.
ہر کسی به دنبال رسول اللہ کہ بلکہ آغا رو پیدا
ہر شخص جو ہے مختلف جگہوں پر نکل گیا کہ کسی طرح رسول اللہ کی کوئی خبر لا سکے.
دیدیم کہ نبی مکرم دارن از طرف حرام
اور دیکھنے والے نے دیکھا کہ رسول اکرم حرا سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں.
کجا بودید؟ ما سخت نگران شدیم.
رسول اللہ سے کہا گیا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے ہم بہت پریشان ہو گئے تھے.
امشب خیلی شب بدی بود بر ما آقا خیلی اذیت شدیم.
ہم لوگ آج بہت تکلیف میں رہے چونکہ آپ ہمیں نہیں ملے رات کا ایک اچھا خاصا وقت گزر گیا. آپ
حضرت فرمود یکی از مبلغین جن آمده و سراغ من.
رسول اللہ نے بیان کیا کہ جنات کے مبلغوں میں سے ایک مبلغ میرے پاس آیا تھا.
جام کیا تو بیا برشون قرآن
اور اس نے کچھ جنات کو جمع کیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ آئیں ان کے لیے قرآن پڑھیں
و میں رفتہ بودم برشون قرآن
اور میں ان کو قرآن سنانے کے لیے گیا تھا.
خوب این مقدمه بود برای اینکه ما برسیم به کجا؟ گفتی سوره جن.
یہ مقدمہ تھا شان نزول سمجھ آ گئی. سورہ جن کی شان نزول کیا ہے؟ یہ واقعہ ہے کہ جس میں رسول اللہ اکرم مکہ میں نظر نہیں آ رہے تھے لوگ ڈھونڈ رہے تھے پھر رسول اکرم نے بتایا کہ ایک جنات میں سے ایک جن آیا مبلغ تھا اس نے کچھ جنات کے گروہ کو جمع کیا تھا تاکہ میں قرآن سناؤں تو جب قرآن سنایا رسول اللہ نے وہ یہ والا سورہ تھا سورہ جن.
نبی ما بگو ارام
سورہ اس طرح سے ہے کہ اے نبی اے ہمارے نبی کہہ دیجئے قل سے شروع ہو رہا ہے کہیے مجھ کو وحی کی گئی ہے
چند تا جنی قرآن رو استماع کردن بشر گوش بکرد
اور رسول اللہ سے کہا گیا کہ آپ کہیے. اب سورہ اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ آپ کہیے کہ کچھ جنات میں سے کچھ لوگوں نے قرآن کو سنا استماع کیا
بمجرد اینکه قرآن رو استماع کردن فقالو انا سمعنا رفتن به طرف دیگران جنیائی.
اور جب یہ جنات آئے جنہوں نے رسول اللہ سے قرآن سنا پھر واپس اپنی قوم میں گئے تو جا کے کہنے لگے
بابا بیاید ببینید چه خبر ہے یہ پیغمبر آمده قرآن آورد
اور جا کے خبر دی کہ دیکھو لوگوں ایک عظیم الشان پیغمبر آیا ہے قرآن لے کر آیا ہے.
انا سمعنا قرآنا عجبا
ہم نے اس سے
عجب است بمانه به این کار نبود
ہم نے اس سے قرآن سنا جو بہت عجب ہے اس کو بھی بیان نہیں کر رہا
یہدی الرشد
کہ جو رشد کی جانب ہدایت کرتا ہے
آمنا به
بس ہم اس میں ایمان لے آئے
حالا کہ اینطور شد ولن نشرک بربنا احدا
چونکہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں لہذا ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اب کسی کو شریک قرار نہیں دیں گے.
در این سوره 15 تا آیه مربوط به همین داستانه
15 آیات اس سورہ کی اسی داستان کے اوپر ہیں.
بہترین براہین استدلالی توحیدی و معرفتی از طرف جنیہ در این آیات
اور سورہ جن کی 15 آیاتوں کے اندر آیات کے اندر جو توحید کے اوپر بہترین استدلال قائم کیے گئے جنات کی طرف سے وہ ان آیات میں ہیں.
15 مسئلہ رو 15 مسئلے توحیدی رو مطرح کردن و خداوند اون مطرح شده توسط جنیا رو تو قرآن نقل میکنه.
15 چیزیں ایسی ہیں کہ جو جنات کی طرف سے نقل کی گئی ہیں، یعنی جنات نے بیان کی ہیں اور ان کے اندر توحید و معرفت ہے بھرپور. خدا نے انہی کی زبانی اس سورہ کی ابتدائی 15 آیاتوں میں اس کو نقل کیا ہے.
سمع نفر من الجن ادی الجنیان قرآن و گوش دادن.
آیت اس میں سے کہ جنات میں سے کچھ لوگوں نے قرآن کو سنا.
خوب خیلی قرآن رو میشنوند نه؟
قرآن تو بہت سے لوگ سنتے ہیں.
حالا ما میخواییم بینا که قرآن رو میشنوند یک خورده تقسیم بندی بکنیم. اب نظر
رکھیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ افراد جو قرآن کریم کو سنتے ہیں ان کی ایک تقسیم بندی بیان کریں آپ کے سامنے.
تقسیم بندی فقط برای مولا استماع است.
یہ جو میں تقسیم بندی کر رہا ہوں کہ اس قرآن سننے والوں کی نسبت تقسیم بندی کر رہا ہوں کہ جو اس قرآن سنتے ہیں
ہر جملہ چقدر مطلب
قرآن کے ہر جملے میں، فقط جملے میں نہیں بلکہ اس کے واو کے اندر جو ایک واو آتا ہے اس کے اندر اس کے کئی مطالب ہوتے ہیں.
استمع
سنا، قرآن کو سنا، سننے والوں کی نسبت کیٹیگریز ہیں.
در مقابل این استماع چند نوع برخورد کریں.
جب کوئی قرآن سنتا ہے تو اس کے مقابلے میں مختلف افراد ہوتے ہیں جو مختلف عکس العمل دکھاتے ہیں.
ایک شنیدن و ایمان آوردن.
بعض لوگوں ہیں جو سنتے ہیں ایمان لے آتے ہیں.
سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا.
جیسا اس آیت میں بیان ہوا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا اس پر ایمان لے آئے.
بعض قرآن کی مشنون اینطور.
بعض افراد ایسے ہیں جو قرآن سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس پر ایمان لے آتے ہیں.
دو، بعض قرآن رو مشنون ایمانشون زیاد میشه.
پہلا گروہ وہ ہے کہ جو قرآن سنتا ہے، یہ پھر نقطہ بیان کر دیں، آغنے بیان کیا تھا کہ ابھی صرف استماع کے حوالے سے کیٹیگریز بیان کی جا رہی ہیں جو سنتے ہیں اور عکس العمل دکھاتے ہیں. ایک پہلا گروہ وہ ہے جو سنتا ہے اور ایمان لاتا ہے. دوسرا وہ ہے کہ جو سنتا ہے سننے کے ساتھ اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے.
اضافہ میشے بلے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان.
قرآن کی جب آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے.
سے قرآن رو میشنون ولی تفره میرن میخوان بہانے کے بیارن فرار کنن.
تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو قرآن کریم کو سنتا ہے اور سننے کے بعد اپنا پہلو بچاتا ہے.
قرآن رو میشنون بہانے میخواد فرار کنن.
سنتا ہے قرآن، اس کی آیات کو سنتا ہے لیکن پہلو بچاتا ہے، بہانے لاتا ہے مختلف.
فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ. وقت کی قرآن نازل میشه یہ سورہ محکم.
قرآن کریم بیان کر رہا ہے
نمیشہ توجیش جم کر.
یعنی جب ہم ان کے اوپر کوئی محکم سورہ نازل کرتے ہیں، یعنی محکم سورہ سے مراد یہ کہ جس کے اندر کوئی توجیہ اور تاویل نہیں ہو سکتی، جس کے اندر واضح حکم موجود ہے اور اس میں قتال کی، جہاد کی بات کی جاتی ہے.
رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک. تو براشون آیه قرآن رو میخونی راجب
اور یعنی اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان کے اوپر محکم سورہ نازل کرتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی تاویل اور نہیں ہو سکتی اس کی کوئی اور تفسیر، اس کے اندر محکم حکم ہوتا ہے، اس کے اندر قتال اور جہاد کی بات ہوتی ہے، تو جن کے دلوں میں مرض ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو بس دیکھتے ہی رہتے ہیں، یعنی سن رہے ہیں اور سن کے فقط دیکھ رہے ہیں. سن تو رہا ہے
اما دنبال این یه بهانه گیر بیار داره پیغمبرم نگاه میکنه بهش
بگم چی جور سرده. یعنی سن رہا ہے، سنتے سنتے سوچ رہا ہے کہ کیا بہانہ کروں رسول اللہ سے، اس میں تو جہاد کا واضح حکم آ گیا، اب کیا کہوں، ابھی تو ٹھنڈ کا موسم ہے، ابھی گرمی ہے، کیا بہانہ لے کے. یہ بھی سننے والوں کی کیٹیگری ایک.
بعضی قرآن رو میشنون قرآن رو میشنوم اما شنیدن گزینشی
چاتی قسم
پذیرش گزینشی
چاتی قسم
میشنود پذیرش میکنن اما انتخاب میکنه خودش
چوتھی قسم قرآن سننے والوں کی وہ ہے کہ جو اپنی مرضی کا سنتے ہیں اور اس کا انتخاب کرتے ہیں جس کو قرآن کریم نے ایک آیت میں بیان کیا کہ کیا تم قرآن کی بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں پر ایمان نہیں لاتے ہو کفر کرتے ہو اس پہ
نماز تو قبول دارم خمس تو قبول
مثلا قرآن کریم میں دونوں حکم ہے نماز بھی ہے خمس بھی ہے تو یہاں سننے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز کی حد تک قبول کر لیتا ہوں خمس پہ ذرا معاملہ خراب ہو جاتا ہے
روزے گرفتن ہم قبول ہے قتال
خطرناک روزہ رکھنا ٹھیک ہے اس کو قبول کرتا ہوں قرآن میں آیا روزہ رکھنا ہے رکھوں گا ضرور لیکن قتال نہیں وہ نہیں کر سکتا
معلوم ہے وقت جنیت چی میگفت انہو سمعنا نفر فقالو انہو سمعنا قرآن عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به
انسان اس طرح سے ہیں کہ بعض کو سنتے ہیں بعض پر عمل کرتے ہیں بعض کا انکار کر دیتے ہیں اس کے مقابلے میں جن کیا تھا کچھ آیتوں کو سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو رشد کی جانب ہدایت کرتا ہے پس ہم پورے پر ایمان لے آئے
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض
قرآن چوتھی قسم بیان کر رہا سننے والوں کی جو قرآن سنتے ہیں کچھ پر ایمان لاتے ہیں حصے پہ کچھ پہ نہیں لاتے
بعضی قرآن رو گوش میدن اما در صدد تهمت زدن به قرآن
پانچواں گروہ وہ ہے جو قرآن سنتا ہے اور سننے کے بعد تهمت لگاتا ہے رسول اللہ پر
گوش میدن
سنتا ہے سننے کے بعد جب لوگ اسے پوچھتے ہیں تم نے قرآن سنا کیا سنا کہتے ہیں نہیں ویسے ہی بیکار کی باتیں کچھ نہیں حرفاں
دیگران ہمیں حرفاں دارن دیگران
اور وہ کہتا ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے جو دوسری باتیں کرتے ہیں وہی قرآن نے بھی کہا ہوا ہے یہ معمولاً مصیبت ان محفلوں میں ہوتی ہے کہ جو علمی محفل ہوتی ہیں انٹلیکچولز کے درمیان ہوتی ہیں اور اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا انٹلیکچولز کس طرح سے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو جیسے پچھلے لوگ قصے سناتے تھے ویسے ہی قصے کی کتاب ہے قصہ سناتی ہے یا دوسری آیت بیان کرتی ہے کہ نہیں بلکہ یہ اپنی طرف سے بنائی گئی باتیں ہیں خواب دیکھا کسی نے اس کے مطابق کوئی چیزیں بنا ڈالی
شیش میشنون برا تحقیر کردن
پانچواں گروہ وہ تھا کہ جو قرآن سنتا ہے تہمت لگانے کے لیے اس کو اس طرح سے انکار کرتا ہے چھٹا وہ گروہ ہے جو قرآن سنتا ہے تحقیر کرتا ہے قرآن کی قرآن کی آیت ہے کہ بیان کر رہا ہے کہ چھٹا گروہ جو سنتا کہتا ہے یہ کیا قرآن میں ایسی کیا خصوصیت ہے ہم بھی چاہیں تو ایسا کہہ سکتے ہیں ہم بھی چاہیں تو یہ بیان کر سکتے ہیں ساتواں گروہ ہے جو باقاعدہ روکتا ہے کہ سنو بھی نہیں حتی سننے سے روکتا ہے ساتواں گروہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ روکتا ہے لوگوں کو کہتا ہے مت جاؤ قرآن مت سنو جا کے
ہمیں آیات قرآن ہے
یہ ساتھ کے ساتھ آیات تھیں قرآن کی
خلاصے اما جن امتیازات قرآن
جن کی خصوصیت یہ ہے کہ جن نے قرآن کریم کی امتیازی حیثیت کو سمجھا
میرے اعلام بھی
اور جب اس کو سنا چند آیتوں کو سن کر اس پر ایمان لے آیا اس کو اندازہ ہوا کہ یہ ہدایت کرتا ہے رشد کی جانب اس پر ایمان لے کر آ گیا جن تو ایمان لے آیا لیکن یہ جو عرب تھے کہ جو ضدی تھے اکڑ تھے اکڑ باز تھے جنات آ کے کہتے ہیں ہم نے ایسا قرآن سنا جو حق کی جانب رشد کی جانب ہدایت کرتا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے
خلاصے یادتون باشی شیاطین الجن والانس
اپنے ذہنوں میں رکھے گا شیاطین جو ہیں وہ جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی ہیں
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس من الجنۃ والانس
جیسے سورہ ناس میں بیان کیا گیا کہ جنات اور انسانوں میں سے جو بھی اس میں سے اس سے پناہ مانگتا ہوں
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ
یا ایک اور آیت ہے کہ ہم نے بے شک اسی طرح انبیاء کے دشمن بنائے یعنی انبیاء کو دشمن قرار دیا بعض لوگوں کا اور ان میں شیاطین ہیں جو جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی
آیات ورسی دارم میکنم
میں یہ آیت کیوں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں
میں نے برا چی این آیات معناش چی بود؟
این آیات کا کیا مطلب تھا؟
که بابا از ما و جنیا دو طایفه جدا هستن که شیطان هستن.
بله؟
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 اس لیے بیان کی تمام آیات کہ ہم میں اور جنوں میں جنات میں ایسا گروہ ہے کہ جو شیطان ہے.
شیاطین از جن والے. اگر امام با امریکا میگه شیطان بزرگ همینطور.
یعنی چونکہ قرآن نے کہا تھا کہ شیاطین جو ہیں وہ جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. اب اگر امام خمینی نے آ کر امریکہ کو کہا تھا کہ امریکہ بڑا شیطان ہے تو اسی مناسبت سے کہا تھا کہ انسانوں میں بھی شیطان جن شیطان ہے.
این همون تعبیر است که خداوند درباره بعضی از جنات به عنوان شیطان چیز
کرده. وہی تعبیر ہے جو خداوند عالم نے قرآن کریم میں بعض شیطانوں کے حوالے جنات کے حوالے سے استعمال کیے.
ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ببین ملاک وسوسه گران اغوا گران حالا از اونها باشن یا از اینا.
شیطان کو پہچاننے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے, بہکاتا ہے. اب وہ بہکانے والا, وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو, وہ شیطان ہے.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا.
ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن بنایا ہے. اور وہ جو وہ دشمن ہے وہ شیطان ہے, جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی.
این ہم در طرف ماها هم در طرف جنیا شیطان وجود داره.
بس ہمارے اندر بھی یعنی انسانی شکلوں میں بھی اور جنات میں بھی شیطان موجود ہے.
خب اون شیطونا با این شیطونا چه ارتباط دارن؟
اب ان شیطانوں کا ان شیاطین کے ساتھ کیا تعلق ہے آپس میں, جنات اور انسانوں کے شیاطین کا؟
ان آیے قرآن ببینید, عجیب قرآن. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون.
ہم نے قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم نے شیطانوں کو اولیاء بنایا ان کا جو لوگ ایمان نہیں لاتے.
بلے ارتباط دارم وہاں پیوند.
چونکہ شیاطین کہا کہ ہم نے شیاطین کو اولیاء بنایا اور شیطان جنات میں سے بھی سے ہیں, چونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کو آپس میں اولیاء بنا دیا, ولی بنا دیا, ایک دوسرے کے دوست بن گئے, یہ نتیجے میں آپس میں تعلق ہے.
اما انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون.
لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ شیطان کا ان لوگوں پر ہرگز کوئی زور نہیں چلتا ہے کہ جو خداوند عالم پر ایمان لائے اور اس پر توکل کرتے.
انما سلطانہ علی الذین یتولون.
اس کا زور فقط ان لوگوں پر چلتا ہے کہ جو اس کی جانب بڑھتے ہیں, اس سے اس کی ولایت میں آتے ہیں, اس کی سرپرستی کو قبول کرتے ہیں.
اگر به ما بگم که آقا فرق بین شیطان و جن چیه, میگیم ظاهرا از قرآن استفاده میشه, نوع متمرد وسوسه‌گر خناس اغواگر آنچنانی او شیطانه.
پس اگر ہمیں کہا جائے کہ ہماری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ شیطان اور جن کے درمیان فرق کیا ہے, تو وہ جنات کے جنہوں نے طغیانی کی خداوند عالم کے حکم کے مقابلے میں, سرکشی کی, نافرمانی کی, اور جنہوں نے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا لوگوں کو, وہ جنات میں سے شیاطین ہیں. اور یہی معیار کہ جنہوں نے سرکشی کی, طغیانی کی, نافرمانی کی, لوگوں کو گمراہ کرنے کے ارادے کیے, یہ فقط جنات میں نہیں, انسانوں میں بھی اگر کسی کے اندر ہوں تو وہ بھی شیطان ہیں.
یہ مقدمہ برای ورود بحث به حساب کتاب جنیات و شیطان در قیامت که نرسیدیم.
یہ ابتدائی بحث تھی, مقدماتی بحث تھی اس بات پہ کہ قیامت کے دن حساب کتاب کیسے ہوگا. آج ہم اس بحث کو نہیں کر رہے.
این حرفا یادتون باشه برای هفته قبل که انشاءاللہ اون بحث
اگلے ہفتے کے لیے بحث انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں رہیں گے.